سامعین، رہبر انقلاب اسلامی فرماتے ہیں کہ ظہور کا زمانہ ہی در حقیقت بشر کے ایک نئے سفر کا نقطۂ آغاز ہے۔ اگر مہدویت کا عقیدہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انبیاء الہی کی تمام کوششیں، دعوت حق، بعثت رسول، طاقت فرسا زحمتیں اور ان کی تمام جد و جہد بے نتیجہ اور غیر مؤثر تھی، بے سود تھی۔ لہٰذا مہدویت کا عقیدہ ایک بنیادی عقیدہ ہے، سب سے بنیادی الہی معارف کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں تک ہمیں اطلاع ہے تمام ادیان الہی میں یہ عقیدہ موجود ہے، اور در حقیقت یہی عقیدہ مہدویت کا عقیدہ ہے۔ تمام اسلامی مکاتب فکر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سر انجام دنیا میں حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں عدل و انصاف کی حکمرانی قائم ہوگی۔ انتظار کے مسئلے میں باریک بینی کے ساتھ عالمانہ انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں عامیانہ اور جاہلانہ باتوں سے بہت سختی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جو چیزیں خطرناک ہو سکتی ہیں ان میں یہی عامیانہ جاہلانہ معرفت سے آری اور معتبر سند کے بغیر امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں بحث کرنا ہے، کیونکہ اس طرح مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے زمین ہموار ہوتی ہے۔ غیر عالمانہ، غیر معتبر، غیر پختہ دلائل اور سند سے آری بحث در حقیقت وہم و خیال ہے۔ اس طرح کی باتیں لوگوں کو حقیقی انتظار سے دور کر دیتی ہیں اور دجال صفت جھوٹے لوگوں کے لیے راستہ کھل جاتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے سختی کے ساتھ دوری اختیار کرنی چاہیے۔
سامن، حجت خدا اور امام عصر علیہ السلام کی شناخت ہر منتظر کا اولین فریضہ ہے کہ اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے۔ یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ شیعہ اور سنی منابع سے منقول روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام نے فرمایا، جو مرے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے صفات و نشانیوں کو پہچاننے کے بارے میں یہ کہنا ضروری ہے کہ آپ کو پہچاننا دو لحاظ سے ضروری ہے۔ ایک، شریف فریضے کے لحاظ سے، کیونکہ اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا سب پر واجب ہے، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ گویا جاہلیت کی موت مرا ہے۔ دوسرا امر یہ ہے کہ انسان کے لیے حق و باطل کو پہچاننا اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کو بھی پہچاننا ضروری ہے جو مہدویت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں، کیونکہ ان جھوٹے افراد کو پہچان کر یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ وہ مہدی موعود کی صفات کے حامل نہیں ہیں۔ احادیث اور روایات میں حضرت مہدی علیہ السلام کی جو صفات ذکر کی گئی ہیں، انسان اگر ان پر غور کرے اور انہیں مد نظر رکھے تو حضرت کو پہچاننے میں کوئی غلطی نہیں کرے گا اور لوگوں کے جھوٹے دعووں سے دھوکہ نہیں کھائے گا۔
سامعین، اگر ہم یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ مہدویت کے جھوٹے دعوے داروں کے ہاتھوں دھوکہ کھا گئے ہیں تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ لوگ سچے مہدی موعود کی نشانیوں سے آگاہ نہیں ہیں اور غفلت کا شکار ہو گئے ہیں، یا انہوں نے حضرت کے بعض عام صفات کو خاص صفات سمجھ لیا اور عام و خاص صفات کو پہچاننے میں غلطی کی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ مادی اور دنیاوی اہداف و مقاصد کے تحت نیز سیاسی محرکات کے بنا پر مہدویت کے جھوٹے دعووں کو دیکھتے اور دانستہ قبول کر لیتے ہیں اور ان کی ترویج کرتے ہیں، ورنہ جو اوصاف اور نشانیاں حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بیان کی گئی ہیں آپ کے علاوہ کسی پر صادق نہیں آتی، یعنی شیعوں کے بارہویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند کے علاوہ کسی پر صادق نہیں آتی، اور یہ نشانیاں مثل آفتاب روشن ہیں، ان میں کسی کے غلطی کرنے کا امکان نہیں پایا جاتا۔
شاعر مدح امام میں یوں رتب اللسان ہے، یہ دور مادی روحانیت کی قدر کیا جانے، یہ دور مادی روحانیت کی قدر کیا جانے، جہاں سے سیم و زر کی شولہ افشانی نہیں جاتی، خدا ہے غیب میں اور اس کا نائب بھی ہے غیبت میں، خدا ہے غیب میں اور اس کا نائب بھی ہے غیبت میں، نہ مانو گر خدا کی ذات بھی مانی نہیں جاتی۔ سلام اے آخری سلطان اقلیم امامت کے، سلام اے آخری سلطان اقلیم امامت کے، مدد فرمائیے باطل کی طغیانی نہیں جاتی۔ سامنے اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم ایک بار پھر پروگرام کے اختتام پر مہدی موعود قائم آل محمد حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج و شریف کی ولایت باسعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ کہ اس پروگرام سے آپ سامعین مستفید ہوئے ہوں گے, آپ سب کو خدا بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
سامعین, ابھی آپ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے. سامعین, ہماری یہ دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. اور سامعین, اب وقت ہو چلا ہے اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینہ صحافت کا. اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. آج کے پروگرام میں ہم پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. پہلے آئیے پاکستانی اخبارات اور اخبار نوائے وقت کی چند سرخیاں. کسی سے ذاتی اناد یا اختلاف نہیں, کچھ غلط نہیں کیا تو ریفرنس کا ڈر کیسا, جسٹس منصور علی شاہ. آئی ایم ایف کھلم کھلا پاکستان کی خود مختاری پر مسلط ہو رہا ہے. جماعت اسلامی کے سابق امیر سراج الحق کا بیان. عوام تک صحت کی بہترین سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہیں خواجہ سلمان رفیق. عوام کے لیے اچھی خبر, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی متوقع. مودی کی ٹرمپ سے ملاقات دنیا بھر میں جگ ہنسائی کا سبب بن گئی. اسٹاک مارکیٹ میں مندہ, سرمایے میں 33 ارب روپے سے زائد کا خسارہ. اسرائیل کا تیار شدہ مکانات غزہ لے جانے کی اجازت دینے سے انکار. اور سامعین, اب پیش ہے روزنامہ جنگ کے ادارے کے بعض اہم اقتباسات. ادارے کا عنوان ہے سستی بجلی اور آئی ایم ایف. اخبار لکھتا ہے وزیر اعظم شہباز شریف نے بدھ کو وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹا لینا جاجیوا سے دبئی میں گفتگو کے حوالے سے جو تفصیلات بتائیں, اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وطن عزیز میں بجلی سستی کرنے کی کوشش بارآور ہونے کے امکانات قوی ہیں. مالیاتی ادارے کی قرض شرائط میں بعض انتظامی اصلاحات کے علاوہ ایسے اقدامات اور محاصل بھی شامل ہوتے ہیں جن سے عوام اور حکومت کے لیے وقتی مشکلات تو ضرور پیدا ہوتی ہیں, مگر آگے چل کر معاشی دلدل سے نکلنے کے راستے بھی کھلتے ہیں. متحدہ عرب امارات میں منعقدہ ورلڈ گورنمنٹ سمٹ 2025 کے سائیڈ لائن پر وزیر اعظم پاکستان نے کئی سربراہان مملکت و حکومت اور دیگر نمایاں شخصیات سے اہم ملاقاتیں کی تھیں, جن میں آئی ایم ایف کی ایم ڈی بھی شامل تھیں. اس ملاقات میں پاور سیکٹر سے متعلق گفتگو میں میاں شہباز شریف کا ترقی کے حوالے سے موقف یہ تھا کہ اس کا بڑا انحصار پیداواری لاگت کم اور بجلی سستی ہونے پر ہے. کرسٹالینا جارجیوا نے مثبت انداز میں اتفاق کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان سے کہا کہ آپ اپنا پلان لے کر آئیں, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اعتراف کیا کہ پاکستان میں آئی ایم ایف کی حمایت یافتہ اصلاحات پر وزیر اعظم کا عزم حوصلہ افزا ہے. پاکستانی معیشت افراط زر میں کمی کے ساتھ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے. آئی ایم ایف کے تعاون سے چلنے والے پروگراموں کو مؤثر طریقے سے بروئے کار لانے میں حکومت پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ملکی معیشت استحکام کے بعد ترقی کی راہ پر گامزن ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں یہ بیان کہ بجلی کی قیمتوں پر آئی ایم ایف کے نہ ماننے کا کھٹکا اب نہیں رہا, بھرپور اعتماد کا مظہر ہے. بدھ کے روز وزیر اعظم آفس سے جاری بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ وزیر اعظم نے اصلاحات کی رفتار, بالخصوص ٹیکس اصلاحات, توانائی کے شعبے کی کارکردگی اور نجی شعبے کی ترقی جیسے اہم شعبوں میں پیش رفت برقرار رکھنے کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا. ادھر کرسٹالینا جارجیوا نے ایکس پر ایک بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کی ٹیم سے اپنی بات چیت کے حوالے سے آئی ایم ایف کے تعاون سے بروئے کار لائے جانے والے پروگراموں پر پاکستانی عزم کو سراہا. واضح کیا کہ اصلاحات سے شرع نمو اور نوجوانوں کے روزگار میں اضافے کی راہ ہموار ہوگی۔ انہوں نے اسلام آباد کے فیصلہ کن اقدامات کی حمایت کی۔ یہ ساری باتیں ظاہر کر رہی ہیں کہ پاکستانی معیشت کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ایک اعلیٰ مشن پاکستان میں عدالتی اور ریگولیٹری نظاموں کے اکیڈمک مطالعے کے لیے اسلام آباد میں موجود ہے، جبکہ ایک اور تکنیکی مشن ماحولیاتی فنڈ کے $1 ارب کی پاکستانی درخواست پر حتمی بات چیت کے لیے اس ماہ کے آخر تک اسلام آباد پہنچے گا۔ اگر آئی ایم ایف ماحولیاتی اعانت پر آمادہ ہو جاتا ہے تو مجموعی طور پر آئی ایم ایف قرضے کا حجم $7 ارب سے بڑھ کر $8 ارب ہو جائے گا۔ نیا قرض نرم شرائط پر 30 سال کی ادائیگی کے لیے ہوگا۔ یہ اعانت ایسے ملکوں کو دی جاتی ہے جو ماحولیاتی خطرات کی روک تھام کے لیے اعلیٰ درجے کی اصلاحات بروئے کار لاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں کہ ایک طرف یوکرائن جنگ کے خاتمے کے امکانات سمیت بعض ایسے اشاریے سامنے آ رہے ہیں جو پاکستانی معیشت کے استحکام کا ذریعہ بن سکتے ہیں، دوسری جانب مشرق وسطی کے حالات مسلم ممالک سے باہمی رابطوں اور دانشمندانہ فیصلوں کے متقاضی نظر آتے ہیں۔ اچھا ہو کہ سیاسی جماعتیں باہمی اختلافات پس پشت ڈال کر ملک میں ایسی فضا پیدا کریں جس سے ترقی و خوشحالی کی راہ پر تیز رفتار پیش قدمی ممکن ہو۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبارات، یہ ہے روزنامہ صحافت کی بعض اہم سرخیاں۔ وقف ترمیمی بل کے خلاف ملگیر مہم، مسلم پرسنل لا بورڈ کا اعلان۔ وقف بل پر مشترکہ کمیٹی کی رپورٹ پر راجیہ سبھا میں ہنگامہ، کارروائی ملتوی۔ امانت اللہ خان نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، گرفتاری پر روک۔ جموں میں لائن آف کنٹرول پر ہائی الرٹ، منی پور میں صدر راج نافذ۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے کئی طلبہ کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ دنیا بھر میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا جائے، تحریک حماس۔ سامعین، روزنامہ انقلاب نے آج کا اداریہ ٹرمپ، تمہیں کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، کہ زیر عنوان شائع کیا ہے، تو آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ پہلی بار صدر نہیں بنے ہیں۔ پہلی 4 سالہ میعاد مکمل کرنے کے بعد 4 سال کے فرق سے یہ ان کی دوسری میعاد ہے۔ بالفاظ دیگر، انہیں عہدہ صدارت کا خاصا تجربہ ہے۔ اس عہدے پر فائز رہتے ہوئے کن مصلحتوں کو پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، وسیع تر مفاد کے لیے کیا 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 جانا چاہیے، کن فیصلوں کی اجازت امریکی قانون دیتا ہے، کن فیصلوں سے پہلے عالمی قوانین کو پیش نظر رکھا جا سکتا ہے، اور عالمی منظرنامے میں کہاں کیا ہو رہا ہے، کیا کرنے سے کس قسم کا رد عمل سامنے آ سکتا ہے، اس کا انہیں بخوبی اندازہ ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ بے سوچی سمجھی باتیں کر رہے ہیں تو اس کی منطق ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ان کا بیان منظر عام پر آیا ہی تھا کہ ہر طرف تنقیدیں شروع ہو گئیں۔ ان کے بیانات اسی قسم کے ہوتے ہیں، تو ان کی مخالفت مزید بڑھنے لگی ہے۔ پھر بھی باز نہیں آ رہے ہیں تو 4 جانب احتجاج شروع ہو سکتا ہے۔ دیگر ملکوں میں تو لوگ مخالفت میں سڑکوں پر آنے لگے ہیں، خود امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے غزہ کی ہلاکتوں کے خلاف امریکی یونیورسٹیوں میں غیر معمولی احتجاج ہو چکا ہے۔ مانا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت سب سے طاقتور صدر ہیں، مگر کیا وہ چوطرفہ احتجاج کو روک سکیں گے؟ کیا ان پر الگ الگ ملکوں کے سربراہان دباؤ نہیں ڈالیں گے؟ کیا عالمی تنظیمیں چھپ بیٹھیں گی؟ کیا حقوق انسانی کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کارکنان اس ظلم کو ہوتا دیکھیں گے؟ دیکھتے ہیں کہ آنے والا وقت کس کرمٹ بیٹھتا ہے اور اس حوالے سے گفتگو کہاں تک جاتی ہے، لیکن آخر میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ٹرمپ کو بولتے وقت سوچنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے۔ سامعین، ابھی آپ آئینۂ صحافت پروگرام سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے ہمارے پروگرام خلقت کی رانائیاں کا۔ پروگرام کے اس حصے میں آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرمائیں گی، اور اس کے بعد خبروں کا دوسرا بلٹن پیش کیا جائے گا۔ پہلے سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں لے کر حاضر خدمت ہیں حسین اختر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا، لہذا پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
سامعین، اکثر افراد نے بنیادی اور مشترکہ سوالوں کا اپنی اپنی زندگی میں تجربہ کیا ہے۔ عام سطح کی فکر رکھنے والے انسانوں سے لے کر ماہر و دقیق مفکرین تک زندگی کے اکثر موڑ پر بے شمار سوالات سے روبرو ہوئے ہیں۔ اگرچہ بہت سے افراد نے اسے نظر انداز کر دیا ہے، لیکن سوائے اس کے بارے میں غور و فکر کے کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ خالق اور مخلوق، یا یہ کہ مخلوقات میں خالق کے وجود کی کچھ علامتیں پائی جاتی ہیں، یہ وہی مسائل ہیں کہ جس نے انسانوں کے درمیان بنیادی سوال کی حیثیت اختیار کر لی ہے، اور فلاسفر، ادیان ابراہیمی اور غیر ادیان ابراہیمی کے اہل نظر نے ایسے سوالوں کے مثبت جوابات دیے ہیں۔ سب سے عمدہ بات یہ ہے کہ دین اسلام نے تمام لوگوں کو خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور وجود کے بارے میں خود اپنے نظریات بیان کیے ہیں جو خالق کائنات سے متعلق ہیں۔ لہٰذا انسانوں کو چاہیے کہ اس کے بارے میں تحقیق کریں۔ مخلوقات کی حقیقت کے متعلق پروگراموں کے اس مجموعے میں ہم دین اسلام کے بڑے بڑے علماء اور شارحین کے افکار و بیانات سے استفادہ کر کے اس بات کی کوشش کریں گے کہ مخلوقات کے بارے میں ایک بار پھر تحقیق کریں اور اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ موجودات کے درمیان لوگ کس قدر خداوند عالم کے فرمان پر عمل پیرا ہیں۔ لہذا پروگرام کو پوری توجہ سے سماعت فرمائیں۔
خلقت کے بارے میں غور و فکر خداوند عالم سے آشنائی و معرفت کا ایک بہترین راستہ ہے۔ انسان بے جان اور جاندار کی فطرت پر نظر کر کے نظام کائنات کی شناخت کی سمت قدم بڑھاتا ہے، اور اپنے اس تحقیقی سفر میں بہت سے حقائق کو درک کر لیتا ہے جو خالق کائنات کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کیڑے مکوڑے دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اگرچہ بہت ہی چھوٹے اور معمولی ہیں، لیکن ان کے اندر ہمارے لیے بہت سے اہم اور قیمتی حقائق پوشیدہ ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے برحق جانشینوں کے نورانی اقوال میں ان کے متعلق بعض حقائق بیان ہوئے ہیں۔ یہ حقائق اور معلومات کائنات کی باریکیوں اور خلقت کے مقصد کو سمجھنے کے لیے ہمارے افکار کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ وہی مقولہ ہے جس کی طرف انبیاء الہی نے ہمیں دعوت دی ہے، یعنی خلقت کی نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرو اور اس سے عبرت حاصل کرو۔ سامعین، آئیے کیڑے مکوڑوں کی زندگی اور ان کی عظمت و رفعت کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے زیہوش کیڑوں میں سے ایک شہد کی مکھی ہے۔ اگر ہم اس چھوٹی سی مکھی کے بارے میں تحقیق کریں تو اس شہد کی مکھی میں وسیع نظام الاوقات، منظم و متحرک زندگی اور بہت ہی زیادہ جدوجہد کا مشاہدہ کریں گے۔ سورہ نحل کی 68ویں اور 69ویں آیت میں شہد کی مکھی کے بارے میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کو اشارہ دیا کہ پہاڑوں اور درختوں اور گھروں کی بلندیوں میں اپنے گھر بنائیں، اس کے بعد مختلف پھلوں سے غذا حاصل کریں اور نرمی کے ساتھ خدائی راستے پر چلیں، جس کے بعد اس کے شکم سے مختلف قسم کے مشروب برآمد ہوں گے، جس میں پوری عالم انسانیت کے لیے شفا کا سامان ہے اور اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے بھی ایک نشانی ہے۔ مندرجہ بالا آیتوں میں شہد کی مکھی کے گھر بنانے کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم میں سے بہت سے افراد نے شہد کی مکھی کے 6 کونے پر مشتمل چھتے کو دیکھا ہوگا۔ اس چھتے کو مکھیاں بڑی ہی ظرافت اور غیر معمولی تکنیک کے ساتھ تیار کرتی ہیں۔ اس کا نقشہ بہت ہی سوجھ بوجھ سے آمادہ اور اس کے زاویے بہت ہی منظم و مرتب اور مساوی تیار کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے گھر بہت ہی مستحکم و مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کے گھر میں لگایا جانے والا میٹیریل موم ہوتا ہے۔ آیت قرآنیہ میں آگے چل کر شہد کی مکھی کی غذا کے بارے میں اشارہ ہوا ہے اور اس بہترین غذا کو شفا قرار دیا گیا ہے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں تک پہنچنے کے لیے اپنے راستوں میں کبھی کبھی علامت بناتی ہوئی جاتی ہیں اور راستے میں مختلف طرح کی خوشبوؤں کو بکھیرتی ہوئی اپنے راستے کو اس طرح معین کرتی ہیں تاکہ اس کی کوئی دوسری ساتھی راستے سے بھٹک نہ سکے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے نچوڑے گئے عرق کو اپنے بدن کے ایک حصے میں محفوظ رکھتی ہیں اور اس میں کے جسے مواد شیمیائی کا ایک چھوٹا کارخانہ کہتے ہیں، پھولوں کا عرق مختلف حالات سے گزرتے ہوئے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے اور شہد کی مکھیاں اس شہد کو دوبارہ اپنے بدن سے باہر نکال دیتی ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ مکھیاں جس قسم کے پھولوں یا پھلوں سے عرق حاصل کرتی ہیں اسی رنگ کا شہد وجود میں آتا ہے۔
سامعین، ہم نے ان مختصر سی عبارت میں شہد کی مکھیوں کی پراسرار زندگی کے بارے میں بیان کیا ہے، لیکن اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہد کی مکھیوں نے ان تمام حیرت انگیز امور اور منظم و مرتب نظام کو کس سے سیکھا ہے؟ اگر ہم ان امور کا بغور مطالعہ کریں اور اس کے بارے میں مزید غور و فکر سے کام لیں تو یقیناً بہت ہی لطیف، حیرت انگیز اور انسانوں کے لیے نہایت ہی مفید پائیں گے۔ شہد کی مکھیوں کے مقابلے میں، کہ جو انسانوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، ہم ایک کیڑے یعنی ٹڈی کی خلقت کے بارے میں بھی غور کریں۔ ٹڈی ایک بہت ہی معمولی، کمزور اور انگلی کے برابر کا کیڑا ہے، لیکن جب سب کے سب ایک ساتھ مل کر ہوا میں پرواز کرتی ہیں تو لگتا ہے کہ زمین پر سیلاب جاری ہو گیا ہے۔ یہ ٹڈیاں پہاڑ، صحرا و بیابان اور شہر و دیہات سب کو اپنے اندر اس طرح چھپا دیتی ہیں کہ ان پر سورج کی عظیم روشنی بھی نہیں پہنچ پاتی۔ اگر ہم میں سے کوئی بھی یہ چاہے کہ اس عظیم لشکر کو مرتب و منظم کرے، انہیں ایک جگہ اکٹھا کرے، تو برسوں لگ جائیں گے۔ تو کیا خداوند عالم کی قدرت کاملہ کے علاوہ کوئی شخص اس کام کو انجام دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ یہی ٹڈیاں کے جو عام طور پر کسی کو بھی پریشان کیے بغیر کھیتوں، باغوں، دروں اور پہاڑوں کے سوراخوں میں بڑے ہی سکون سے زندگی بسر کرتی ہیں، سب سے پہلی نظر میں تو یہ بہت ہی کمزور و ناتوان حیوان شمار ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی یہی ضعیف و ناتوان وجود کسانوں کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں اور وہ موقع اس وقت پیش آتا ہے جب یہ ٹڈیاں اچانک باغوں اور وسیع و عریض لہلہاتے ہوئے کھیتوں پر براجمان ہو جاتی ہیں اور بہت ہی کم وقت میں پودوں کی شاخوں، پتوں اور اس کی بالیوں کو کھا جاتی ہیں اور تمام درختوں یا پودوں کو ہر طرح کی بالیوں اور پھلوں سے خالی کر کے صحرا و بیابان میں تبدیل کر دیتی ہیں۔
کیڑے مکوڑوں میں سے ایک اور نہایت ہی معمولی مخلوق چونٹی ہے، جس کے بارے میں تحقیق کرنے سے انسانوں کے لیے خالق کائنات کی عظمت و معرفت کے حصول کے عظیم در واہ ہو جاتے ہیں۔ خالق کائنات کی یہ نہایت ہی مختصر بدن والی معمولی اور نازک مخلوق واقعاً اس قدر چھوٹی ہے کہ اگر غور سے نہ دیکھا جائے تو نظر بھی نہ آئے۔ ممکن ہے ہم اس کے بارے میں غور و تدبر نہ کریں بلکہ خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ آخر کس طرح یہ زمین پر راستہ چلتی ہے، کس طرح سے اپنی ضرورت بھر غذا کو تلاش کرتی ہے، دانوں کو اپنے بل میں جمع کرتی ہے۔ چونٹی گرمی کے موسم میں ہی جاڑے کے موسم کے لیے دانہ ذخیرہ کرتی ہے، تو کیا یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ سوائے خداوند حکیم و دانا کے کون ہے جس نے اس نہایت ہی معمولی اور ضعیف و ناتواں مخلوق کو اس قدر ہوشیاری و ذہانت عطا فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کے طور طریقے سے بخوبی واقف ہے اور غذا کے طور پر جو کچھ اس کے مناسب ہوتا ہے وہ تمام نعمتوں کے درمیان سے اسے چن چن کر کھاتی ہے اور اپنے کھانے والی چیزوں کو دور و دراز یا قریب سے اکٹھا کر کے اپنی بلوں میں لا کر رکھ دیتی ہے اور صرف انہی دانوں کو منتخب کر کے لاتی ہے جو اس کے بل میں رہ سکے اور اس کے تمام ساتھیوں کی آمد و رفت میں کوئی مشکل و پریشانی پیش نہ آئے۔ اب یہاں یہ سوال پیش آتا ہے کہ آخر چیونٹی کو کس نے یہ تعلیم دی ہے کہ دانوں کو لے جا کر مخصوص مقام پر رکھے تاکہ وہ خراب و برباد نہ ہو۔ کتنی لطیف بات ہے کہ چیونٹی اپنی مختصر و معمولی وجود کے باوجود تمام اعضاء و جوارے رکھتی ہے اور جو کچھ بڑے جانوروں جیسے ہاتھی اور گینڈے کو دیا گیا ہے وہ چیزیں چیونٹی کو بھی اس کے بدن اور ضرورت کے مطابق دیا گیا ہے۔ بے شک اس چھوٹی سی مخلوق کی خلقت میں جو ظرافت اور دقت نظر سے کام لیا گیا ہے وہ بڑی بڑی مخلوقات کی خلقت سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ اب آپ غور کریں کہ چیونٹی کے نہایت ہی معمولی سے سر میں آنکھ، کان، زبان اور اینٹینے کی طرح دو شاخک بھی موجود ہے۔ چیونٹی ان شاخک کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ پیدا کرتی ہے۔ اس کے پیٹ میں میدہ اور اتری جیسی چیزیں بھی موجود ہیں اور نہایت ہی باریک و ظریف اور معمولی ہڈیاں دونوں طرف سے اس کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اس کے اعصاب اور اعضائے بدن اس کی جسامت اور ضرورت کے مطابق ہیں اور اس کے چھوٹے سے سر میں معمولی سا دماغ بھی موجود ہے جو اس کی پیچیدہ زندگی کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کے پیروں میں ہڈیوں کے مختلف جوڑ بھی ہیں اور اس کا ہر جوڑ بڑے بڑے جانوروں کی طرح اپنے مخصوص کام انجام دیتے ہیں۔
سامعین، عظیم اور توانا پروردگار نے چیونٹی کے لطیف و ظریف جسم کو نہایت ہی نازک ہاتھ اور پیر پر کے جو اپنے کاندھوں پر اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ اٹھاتی ہے استوار کیا ہے، اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ اپنے بوجھ کے ساتھ کبھی دیوار پر چڑھ جاتی ہے تو کبھی چھت سے چپک کر اپنا راستہ طے کرتی ہے۔ اگر انسان اپنے ذہن و افکار کو بروئی کار لائے اور خوب غور و فکر کرے اور اس کے بعد دوبارہ چیونٹی کی زندگی پر نظر دوڑائے تو اس کے سامنے تمام دلیلیں بے بانگ دہل کہتی ہوئی نظر آئیں گی کہ اس چیونٹی کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جس نے بڑے بڑے جانوروں اور بڑے بڑے درختوں کو پیدا کیا ہے، کیونکہ ہر مخلوق کے بدن کے اجزاء مستحکم ہیں اور ہر جاندار مخلوق میں مختلف و پیچیدہ اعضاء موجود ہیں۔ اگر ہم دقیق طریقے سے غور کریں تو مشاہدہ کریں گے کہ تمام مخلوقات کے اجسام نہایت ہی پیچیدہ اور منطقی ہیں اور دونوں پر منظم و مرتب قوانین حاکم ہیں، اور پیدائش کے وقت سے لے کر عمر کے آخری لمحات تک خداوند عالم کی ہدایت و رہنمائی کے جلوے واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ پس وہ خدا عظیم و برتر ہے کہ جس نے کائنات کو خلق کیا اور تمام جانداروں کو زندگی جیسی عظیم نعمت سے سرفراز کیا اور ان کی ضرورتوں کو بہترین انداز سے پورا ہونے کے لیے وسائل فراہم کیا۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ منجی عالم بشریت حضرت مہدی علیہ السلام کا یوم ولادت باسعادت، ایران سمیت دنیا بھر میں جشن و سرور کی محفلیں۔ یمن کے بارے میں امریکی الزامات بے بنیاد، اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر کا بیان۔ غزہ کے سلسلے میں امریکی صدر کے جارحانہ منصوبے کے خلاف شدید عالمی رد عمل۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان تعمیری بات چیت، فائدہ مند تجارتی معاہدے پر کام کرنے پر متفق۔ اور پاکستانی تارکین وطن کی حامل کشتیوں کے الٹنے اور ان میں ہونے والی اموات کے بعد پاکستان کی سینٹ میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا بل منظور۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ دنیا بھر میں آج منجی عالم بشریت فرزند رسول حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا جشن بڑی آب و تاب کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ دنیا کے ابراہیمی اور غیر ابراہیمی تقریباً سبھی بڑے ادیان ایک ایسی ذات کی آمد پر یقین رکھتے ہیں جو ظلم و جور سے لبریز دنیا میں عدل و انصاف کا پرچم لہرا کر ساری بشریت کو نجات اور سعادت سے ہمکنار کرے گی۔ فرزندان اسلام کا عقیدہ ہے کہ وہ ذات اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہوگی۔ شیعہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق شعبان کی 15 تاریخ سن 255 ہجری قمری کو وہ شمس منیر طلوع ہو چکا ہے اور آج وہ بحکم خدا پردہ غیب میں ہے۔ اسی مناسبت سے آج ایران و عراق اور بر صغیر ہندوستان اور پاکستان سمیت ساری دنیا میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام کا جشن بڑی شان و شوکت اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ ایران میں سبھی مقدس مقامات، بالخصوص امام مہدی علیہ السلام کے نام سے منسوب مسجد جمکران میں اہل ایمان کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ادھر عراق کے سبھی مقدس مقامات، خاص طور پر کربلا معلی، نجف اشرف اور سامرہ کے روضہ ہائے مقدس زائرین سے لبریز ہیں۔ گزشتہ شب بھی شب برات کی آمد پر جہاں فرزندان اسلام اور اہل ایمان اپنے معبود سے راز و نیاز اور دعا و مناجات میں مصروف رہے، وہیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے جشن کا بھی سماں رہا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندہ دفتر نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ یمن کے بارے میں امریکی الزامات بالکل بے بنیاد ہیں۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مستقل نمائندہ دفتر نے ایک بیان میں یمن کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی نمائندے کی جانب سے لگائے گئے بے بنیاد الزامات کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ یمن میں امن استحکام اور سیاسی حل کی حمایت ایران کی اصولی پالیسی رہی ہے۔ ایران کے مستقل نمائندہ دفتر نے واضح کیا ہے کہ واشنگٹن ایران پر الزامات لگا کر صہیونی حکومت کے جرائم میں اپنے تعاون کو چھپا نہیں سکتا۔ امریکہ کے برعکس اسلامی جمہوریہ ایران بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں، اقوام متحدہ کے چارٹر اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر ہمیشہ کاربند رہا ہے۔ بیان میں اسلحے کی پابندیوں کی کسی بھی خلاف ورزی یا یمن میں تنازع کو بڑھانے میں کسی قسم کی شمولیت کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے واضح کیا گیا ہے کہ یمن کے بحران کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف ہمیشہ واضح اور مستحکم رہا ہے۔ یہ بحران ایک جامع سیاسی عمل کے ذریعے حل ہونا چاہیے جو یمن کی خود مختاری، قومی حاکمیت، وحدت اور جغرافیائی سالمیت کی ضمانت دے۔ نمائندہ دفتر نے مزید کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے یمن کے بحران کے آغاز سے ہی فوری طور پر جارحیت کے خاتمے، جنگ بندی، یمنی فریقوں کے درمیان بامانی مذاکرات اور اس بحران کے پرامن حل کا مطالبہ کیا ہے۔ یمن کا مستقبل صرف یمنی عوام کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ قابل ذکر ہے کہ اقوام متحدہ میں امریکی ڈپٹی مندوب ڈوروتھی شے نے جمعرات کو مشرق وسطی اور یمن کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ یمن میں حوثیوں نے امریکی بحری جہازوں پر مسلسل حملے کیے ہیں اور یہاں تک کہ تجارتی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، اور وہ اقوام متحدہ اور امریکی کارکنوں کو گرفتار کرتے رہے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ یمن کی مسلح افواج نے امریکہ اور برطانیہ کی جارحیت کے جواب اور فلسطینیوں کی حمایت میں صہیونی حکومت اور امریکہ کے بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے سلسلے میں امریکی صدر کے جارحانہ منصوبے کے خلاف عالمی رد عمل کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ فلسطین کی غزہ پٹی کے مکینوں کو نقل مکانی پر مجبور کر کے انہیں دیگر ممالک میں بسانے کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جارحانہ اور غیر قانونی منصوبے کے خلاف عالمی رد عمل کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ حتیٰ اندرون ملک سے بھی امریکی صدر کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکہ کے 145 اراکین کانگریس نے غزہ کو اپنے تسلط میں لینے کے ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت کر دی ہے۔ انہوں نے 20 لاکھ فلسطینیوں کو غزہ سے زبردستی نکالنے کے منصوبے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صحیح راہ حل نہیں ہے۔ امریکہ کی مسلمان رکن پارلیمان الہان عمر نے بھی غزہ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے بارے میں صدر ٹرمپ کے بیان کو مزے کا خیز قرار دیا ہے۔ الہان عمر نے کہا ہے کہ یہ فلسطینی عوام کی نسل کشی اور ان کے نسلی تصفیے کا منصوبہ ہے جو ناکام رہے گا اور فلسطینی عوام غزہ میں باقی رہیں گے۔ اس کے علاوہ 350 سے زیادہ یہودی اور دیگر کارکنوں نے نیو یارک ٹائمز میں ایک بیان پر دستخط کیے ہیں جس میں امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے غزہ سے فلسطینیوں کے نسلی تصفیے کی تجویز کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ فلسطین کی حمایت میں ان آور نیم نامی کیمپین کے ڈائریکٹر اور مذکورہ اعلامیہ کے منتظمین میں سے ایک کوڈی ایجرلے نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں اور ہم غزہ میں نسلی تصفیے کی روک تھام کے لیے پرعزم ہیں۔ ادھر مصر نے ایک بار پھر فلسطینی عوام کے اپنے وطن میں رہنے کے حق پر زور دیتے ہوئے ٹرمپ کے منصوبے کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ مصر کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کے وطن سے بے دخل کرنے کی مخالفت پر مبنی ہمارا موقف ناقابل تغیر ہے۔ یمن کی تحریک انصار اللہ نے ایک بار پھر غزہ سے فلسطینیوں کی جبری منتقلی کے امریکی صدر ٹرمپ کے منصوبے پر اپنے رد عمل میں اسے غیر قانونی اور ظالمانہ قرار دیا ہے۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے فلسطینی عوام کو اپنی سرزمین سے جبری طور پر کوچ کرانے کی کوشش کی تو انہیں یمن کی فوجی طاقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایرانی جہاز کو بیروت ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت نہ ملنے کے بعد لبنانی عوام نے سڑکوں پر نکل کر احتجاج کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق بیروت حکام نے لبنانی زائرین کو لے جانے والے ایرانی طیارے کی پرواز کی اجازت منسوخ کر دی، جس پر لبنانی عوام نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ اس فیصلے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے مشتعل لبنانی عوام نے رفیق حریری ایئرپورٹ جانے والی اہم شاہراہ مکمل طور پر بند کر دی۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے اور لبنانی زائرین کی واپسی کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا، رفیق حریری ایئرپورٹ کی مرکزی شاہراہ بند رہے گی۔ احتجاجی مظاہرے شروع ہونے کے بعد لبنانی سیکورٹی فورسز صورتحال کو قابو میں رکھنے اور ایئرپورٹ جانے والے راستے کو کھولنے کے لیے متحرک ہو گئیں۔ مقبوضہ فلسطین کی صہیونی حکومت نے فائر بندی کے سمجھوتے کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ المنار ٹی وی چینل کی رپورٹ کے مطابق غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے جنوبی لبنان میں یحمر الشقیف پر بمباری کی ہے، جبکہ یاتر اور زبقین علاقوں کو بھی جارحیت کا نشانہ بنایا ہے۔ اس سے پہلے جمعرات کی رات صہیونی ڈرون طیاروں نے بیروت اور جنوبی لبنان کی فضا میں جاسوسی کی پروازیں انجام دیں۔ اس طرح کی جاری صہیونی جارحیت سے ان سوالات نے جنم لیا ہے کہ فائر بندی کی نگرانی کرنے والی کمیٹی اور سمجھوتے کے ضامن ممالک کیا کر رہے ہیں، اور صہیونی جارحیت رکوانے کے لیے وہ کیوں کوئی قدم نہیں اٹھاتے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی فوج نے اعتراف کیا ہے کہ اس نے حزب اللہ کی فوجی سائٹوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ پاکستان کی سینٹ میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کا بل منظور کر لیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق گزشتہ مہینوں کے دوران پاکستانی تارکین وطن کی حامل کشتیوں کے الٹنے اور ان میں ہونے والی اموات کے بعد یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ پاکستان کے وزیر قانون نے سینٹ اجلاس میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے بل میں سزائیں بڑھانے کی خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشتیاں الٹنے کے واقعات اور ان میں پاکستانی شہریوں کی ہونے والی اموات سے دنیا میں ملک کے وقار کو ٹھیس پہنچی ہے۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت 12 ممالک نے 130 سے زیادہ پاکستانی شہریوں کو ڈپورٹ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق بلیک لسٹوں نے منشیات کی اسمگلنگ کرنے، پاسپورٹ گم کرنے، خودکشی کرنے یا غیر قانونی داخلے جیسی مختلف مبینہ وجوہات کی بنا پر مذکورہ ممالک نے پاکستانی شہریوں کو ان کے ملک واپس لوٹا دیا ہے۔ عمان، عراق، بحرین اور آذربائیجان کے نام بھی بیرونی شہریوں کو ڈیپورٹ کرنے والے ممالک کی فہرست میں شامل ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ہرنائی ضلع کے علاقے شاہرگ میں دھماکے کے نتیجے میں 10 مزدور جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ابتدائی تفصیلات کے مطابق ہرنائی کی تحصیل شاہرگ میں گاڑی پر IED میں دھماکہ ہوا۔ لیویز کا کہنا ہے کہ دھماکہ کانکنوں کی گاڑی پر ہوا ہے۔ لیویز کے مطابق دھماکے میں 10 افراد جاں بحق اور 7 افراد زخمی ہوئے ہیں، جبکہ گاڑی مکمل تباہ ہو گئی۔ واقعے میں جاں بحق مزدوروں کا تعلق سوات سے ہے۔ ڈپٹی کمشنر ہرنائی کا کہنا ہے کہ جاں بحق اور زخمی کانکن مزدور تھے۔ لاشیں اور زخمیوں کو BHU شاہرگ منتقل کیا گیا ہے۔ صدر پاکستان آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے علاقے شاہرگ میں دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے مزدوروں کی ہلاکت پر اظہار افسوس کیا ہے۔ انہوں نے دہشت گردی کے خاتمے تک کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ بھی کیا۔ حکومت بلوچستان نے بھی تحصیل شہرگ ٹاکری میں دہشت گردی کے واقعے پر اظہار مذمت اور مزدوروں کی شہادت اور زخمی ہونے پر اظہار افسوس کیا ہے۔ بلوچستان حکومت کے ترجمان شاہد رند نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ واقعے کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے، جبکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور امریکی صدر ٹرمپ کے درمیان تعمیری بات چیت ہوئی ہے اور دونوں رہنما باہمی طور پر فائدے مند تجارتی معاہدے پر کام کرنے پر متفق ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی کا بہت گرم جوشی سے استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان اوول آفس میں تنہائی میں ملاقات ہوئی اور پھر وفود کی سطح پر بھی بات چیت ہوئی۔ اس دو طرفہ سربراہی ملاقات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ٹیریف اور تجارت پر وزیر اعظم مودی نے صدر ٹرمپ کے ساتھ بازار تک رسائی اور دیگر شعبوں سے پیدا ہونے والی تشویش پر تفصیلی بحث کی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے جارحانہ عزائم اور اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے پاس ایٹمی ہتھیاروں کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے کہ ہم 100 بار دنیا کو تباہ کر سکتے ہیں۔ میڈیا ذرائع کے مطابق وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کو نئے جوہری ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ امریکہ، روس اور چین اپنے دفاعی بجٹ کو آدھا کر دیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ روسی اور چینی صدور سے ملاقات میں یہ پیشکش رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کے اس قسم کے بیانات سے عالمی سطح پر ایٹمی اسلحے کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے، جبکہ یہ صورتحال عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ امریکی وفاقی عدالت کے جج نے ٹرمپ انتظامیہ کو غیر ملکی کنٹریکٹرز کے منجمد شدہ فنڈ بحال کرنے کا حکم دیا ہے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق عدالتی حکم نے ٹرمپ حکومت کو غیر ملکی امدادی کنٹریکٹ اور ایوارڈز منسوخ کرنے سے روک دیا ہے، جو 20 جنوری کو ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری سے پہلے طے پا گئے تھے۔ ڈسٹرکٹ آف کولمبیا کی عدالت کے جج عامر علی نے حکم نامے میں لکھا ہے کہ تمام غیر ملکی امداد کی معطلی کا بیان کردہ مقصد پروگراموں کی کارکردگی کا جائزہ لینا ہے، لیکن آج تک مدعیوں نے یہ وضاحت پیش نہیں کی کہ کانگریس سے منظور کردہ امداد کو کیوں منجمد کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ملک بھر میں غیر منافع بخش تنظیموں سمیت کاروباری کمپنیوں کے ساتھ ہزاروں معاہدے منسوخ ہو گئے ہیں۔ گزشتہ ہفتے دارالحکومت واشنگٹن سمیت امریکہ کے مختلف شہروں میں امدادی ادارے یو ایس ایڈ کی بندش اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ احکامات بشمول امیگریشن، ٹرانسجینڈر کے حقوق اور فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے۔ مظاہرین نے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر امیر ترین شخص ایلن مسک اور ٹرمپ کے حامیوں کی جانب سے تیار کردہ سیاسی تجاویز پر مشتمل پروجیکٹ 2025 کی مخالفت میں الفاظ درج تھے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے
عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، 15 شعبان منجی عالم بشریت حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا یوم ولادت، اس مناسبت سے ہم ایک مرتبہ پھر آپ تمام سامعین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اپنے قلوب کو منور فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، تھاما ہے جب سے دامن خیر الانام کو، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، قائم ہے تب سے میرا بھرم خیریت سے ہوں، سرکار نے